ہے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سمجھ جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, غلط خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, ماحول کی جو گندی فضائیں ہیں ان کے اثرات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے زیر اثر غلط کام ہوتے رہتے ہیں, اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور ہمارے دل خالص اللہ کی غلامی میں آ جائے, یعنی اللہ کے اعتقاد پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنے, اللہ کی ادا پرمانی کو روکنے والے بنے. یہ دل کی اصلاح ہے اور یہی ان حضرات کا ہر زمانے میں مطلوب اور مقصود رہا. یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس زمانے میں, حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا, جو آپ کے پاس اسی مقصود پر لے کر آتے تھے. یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کے طالب ہیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی تاخیر اتاریں گے. ارشادات اصل تو عربی میں تھے, جس کا ترجمہ مولانا خلیل صاحب نے ہم سے فرمایا ہے, اس کی تشریح کی ہے انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گبوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلے مضمون پڑھا جاتا ہے, اس کی تشریح پڑھی جاتی ہے. فرماتے ہیں یہ دعا کا باب چل رہا ہے, جو ساتھی پہلے سے آ رہے ہیں ان سے پچھلے ملک گزار بھی سنے ہوں گے. تو فرماتے ہیں اے صالح, اپنی ہمت کو اپنے مولا کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا. کیوں کہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کرتی. اللہ والوں کی خوبی یہ بھی رہی ہے کہ ان کا کلام مختصر لیکن مدلل, جاندار, بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن بات بڑی کی ہے اس میں. فرماتے ہیں اے صالح, اپنی ہمت کو اپنے مولا کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا. کیوں کہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کرتی. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گبیر فرماتے ہیں کہ عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے, اور جو ذلیل ہمت اور پست حوصلہ ہے اس کے پاس نہیں جاتا. اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالی کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اس کو قدرت حاصل ہو معاف کر دے, اور جب وعدہ کرے پورا کرے, اور جب دے تو امید سے زیادہ دے, اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرے کتنا دیا, نہ یہ کہ کس کو دیا, اور جو اس کی پناہ میں آئے اس کو ضائع نہ کرے. اور وسائل اور سفارشیوں کی اس کے یہاں ضرورت نہ ہو, اور یہ صفات کامل درجہ میں سوائے اللہ تعالی کی کسی میں نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اے صالح, اپنی ہمت کو اپنی حاجتیں رفع کرنے کے واسطے اپنے مولا کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا. اب دیکھیے خطاب کس کے ساتھ تھا؟ صالح کے ساتھ ہے. صالح کا لفظ جو ہے پہلے بھی اس کی تشریح کی جا چکی, جو سلوک کو طے کر رہا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف چل رہا ہے. اکثر یہ بات رد کی جاتی ہے کہ یہاں چلنا حصی قدموں سے نہیں ہے اور نہ اللہ دور ہے, کیونکہ اللہ کو خود فرماتے ہیں میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو دور تو ہو تو اس کی طرف چلنا وہ ہے ہی قریب. تو یہاں چلنے سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے قریب ہونا, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا, ورنہ دور کوئی بھی نہیں. اور اس کی رضا خوشنودی کیا؟ اس کی اطاعت میں ہے. اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں سیدھی سیدھی سی بات ہے. اور اس کی خوشنودی رضا کس میں ہے؟ اس کی نازل شدہ شریعت جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی, اس پر عمل کرنے کے, جس میں کچھ احکام کرنے کچھ نہ کرنے کے. تو کرنے والے احکام کو کرنا, نہ کرنے والے احکام کو نہ کرنا. اب ایک تو یہ ہے کہ اس کا جاننا, کسی نہ کسی درجے میں معلومات تو حاصل ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص، اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر میں جو منفی جذبات ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں اور یہ حاوی ہو جاتے ہیں اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے. یعنی اچھا بھلا جانتا ہوا بھی کہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہے ہمت نہیں ہوتی، اچھا بھلا جانتے ہوئے بھی کہ غلط بات ہے نہیں کرنی چاہیے، یہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، معلوم ہے، لیکن حوصلہ کم ہو جاتا ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے، نفس مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، یہ غلبہ پا لیتا ہے اور غلط عادت چھپتی نہیں. یہ ہر وقت کی کشمکش ہمارے اندر میں چلتی رہتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ تصوف اس لیے ہے، یہ اللہ والوں تعالیٰ اس لیے ہے کہ ان سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اندر کے منفی جذبات جو رکاوٹی ہیں اللہ کی اطاعت میں یا اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے. اللہ والوں کی صحبت سے لینے کی چیز یہ ہے. اس لیے سالک وہ ہے جو اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ کر یا جیسے بھی وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اپنے نفس کے منفی جذبات کو قابو پا کر شریعت پر چلے، تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، اس کی رضا ملے، اس کی خوشنودی ملے. تو یہ سالک سے خطاب اس لیے ہے کیونکہ سالک جب اس منزل کی طرف چل رہا ہے، اس لیے منزل اس کو قرار دیا ہے، یعنی اپنے اندر کی منفی قوت کو مغلوب کر کے، شیطان کے ساتھ جنگ کر کے، اس کو مغلوب کر کے، پھر یہ اپنے اندر میں اس قوت و ہمت کو حاصل کر کے کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کروں. یہ نفسانیت کو چھوڑتا جا رہا ہے، یہ چلنا ہو گیا، نفس کے منفی جذبات کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، یہ چلنا ہو گیا. تو یہ سالک ہے، اس لیے سالک سے خطاب ہے. تو فرما رہے ہیں کہ سالک جو ہے، یہ شروع میں ملفوظ کے اندر بھی لفظ یہی ہے کہ اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولا کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا. کیوں کہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کرتی. آگے پھر اس بات کو مزید اس کی جو تشریح فرما رہے ہیں کہ عالی ہمت شخص جس کی ہمت ذرا اونچے درجے کی ہے، اپنی حاجات کو کریم پر پیش کرتا ہے. اور کریم کون ہے؟ وہ فرما دیا کہ کریم میں حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ کریم اس کو کہتے ہیں، اب اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں، کریم میں یہ خوبیاں ہیں کہ جب مجرم اس کو قدرت حاصل ہو معاف کرتے، اور جب وعدہ کرے پورا کرے، جب دے تو امید سے زیادہ دے، اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ کس کو دیا، اور جو اس کی پناہ میں آئے اس کو ضائع نہ کرے، اور وسائل اور سفارشوں کو اس کی ضرورت نہ ہو، اور یہ سفارش کامل درجے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اے سالک جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنے دل کے اندر شفافت کی، لطافت کی، پاکیزگی کی، روحانیت کی، قوت کی، ہمت کی، اپنی ہمت کو اپنی حاجتیں رفع کرنے کے واسطے اپنے مولا کریم کے ثواب دوسرے کی طرف مت بڑھا. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تصفیہ، یہ ہے تربیت، اور یہ ہے تصوف. یہ اسی لیے ہم ان مجالس کے اندر پرانے اللہ والوں کے ملفوظات یا موائد پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے تصوف کی حقیقت آ جائے. آج کے زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں یہ بات تو رہی ہے کہ حق اور باطل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آج غبار زیادہ آیا ہوا ہے. آج صوفی کے لفظ سے کوئی اچھا تاثر ذہن میں قائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے صوفی ایسے دیکھے جو غلط ہیں، اور ان کے غلط کاموں کو دیکھ کر ہے اور ان کے تذکرے سن کر ہمارے دلوں میں کوئی عظمت اور محبت اور عقیدت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ چیز بار بار ہم اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اصل تصوف یہ ہے یعنی دل کی صفائی, اور دل کی صفائی دل کو ان علائشوں سے, یہی اللہ والے ہر زمانے کے اندر جو ہے اس کی کوشش کرتے رہے جو ان کے پاس اس غرض کے لیے آتے رہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت آئے ہیں کہ نفسانیت مغلوب ہو, شیطانیت مغلوب ہو, ماحول کی فضاؤں کے غلبے کے اثرات دل سے نکلیں, دل منور ہو, اس کے اندر وہ ہمت اور قوت آئے. اس لیے یہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے جو آج بھی ضرورت ہے, تو اس لیے ہمارے کہ اے صالح اپنی ہمت کو اپنی حاجت سے رفع کرنے کے واسطے اپنے مولا کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا, اس لیے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی کریم نہیں. پہلے بتا دیا گیا کہ کریم کی جو صفات ہے کامل درجے میں صرف کس کے پاس ہے, تھوڑی بہت تو ہوں گی, لیکن سوائے اللہ کے حقیقی کریم کوئی نہیں ہے, اور اس کے سامنے سب دلیل ہمت پست ہوتا ہے. تو امیدیں اسی سے وابستہ رکھنا چاہیے, اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ. اللہ ہمیں بھی یہ یقین نصیب کروا دے. آگے فرماتے ہیں اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ان پر اعتماد ہو اور حق تعالی سے غفلت ہو تو یہ شان بندگی کے خلاف. اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ان پر اعتماد ہو اور حق تعالی سے غفلت تو یہ شان بندگی کے خلاف, اور اگر اس طور سے ہو کہ میں ان کو اسباب ظاہرہ اور وسائط مجازی جانے اور اعتماد اللہ تعالیٰ ہی پر ہو, یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے. اس چیز کی وضاحت بھی کر دی, جیسے ہمارا افسر ہے اب اس سے کوئی چیز طلب کرنی ہے, عادی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے, ذات اسباب ہے, اس کو درخواست دینی ہے, لیکن دل کا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر, کہ یہ اس عادی نظام کے تحت میں نے چونکہ اس کے پاس جا کے اس کو کہنا ہے, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ اس کو استعمال فرمائیں گے, اس لیے اگر اس طریقے سے یہ بندی کے خلاف, اگر یہ سب ہے کہ یہی دینے والا ہے, مستقل اسی پر اعتماد ہے دل کا اور اللہ سے غفلت ہے, کہ نشان بندگی کے خلاف ہے. اللہ ہمیں بھی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ کیا ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرے, اللہ کی اطاعت کرے. آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ دعا کا باب چل رہا ہے, یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا, ملفوظات تو متفرق تھے, حضرت کے جو لوگ اس کو آپ کے پاس آتے تھے, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, یہ سارے جمع ہو گئے. 200 سال بعد حضرت کے مولانا علی متقی رحمۃ اللہ نے اس کی تبدیل کر دی, یعنی ایک موضوع پر جو تھے, ایک مضمون جو تھے, وہ ایک باب میں جمع کر دیا, اس لیے دعا کا باب ہے. تو اس میں آگے فرماتے ہیں کہ اپنی ایسی حاجت جس کو تیرے مولا نے تجھ پر ڈالی ہے اس کے غیر کے پاس نہ بھیجا. کیوں؟ کہ اس کی رکھی ہوئی حاجت غیر کی کو اٹھا سکتا ہے؟ بھلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی حاجت کیوں کر رفع کر سکتا؟ سن لیں, کیا فرماتے ہیں؟ اپنی ایسی حاجت جس کو تیرے مولا نے تجھ پر ڈالی ہے اس کے غیر کے پاس نہ لے جا. کیوں؟ کہ اس کی رکھی ہوئی حاجت غیر کیوں کو اٹھا سکتا؟ بھلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی حاجت کیوں کر رفع کر سکتا؟ باتیں ذرا تھوڑی سی اونچی درجے کی ہیں, لیکن غور کریں گے تو اللہ سمجھائیں گے بھی, اور تاثیر تو کہیں گئی نہیں ہے. اس کے فائدے فرماتے مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ, اے صالح تجھ پر اللہ تعالی جو حادثہ یا حاجت نازل فرما دے تو اس کے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ عالم رجوع کر. ایک بات تو یہاں پر یہ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ فاعل حقیقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے, کرنے والے صرف کون ہیں؟ اللہ ہیں. یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے ارادے سے, اس کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے. گو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلاں کر رہا ہے, اللہ کروا رہے ہیں, کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ ہے, اس لیے اس تزکیے میں, اس تصفیے میں جب آدمی محنت کرتا ہے نفسانیت تو لوٹ, نفس یہ کہتا ہے میں, اس کے اندر ایک گندی صفت یہ ہے جو نکلتی بڑی مشکل سے ہے کہ میں, میری عقل, میری تدبیر, میری قوت, میری سمجھ, یعنی میں نے کیا ہے. یہ ایسے دوسروں کے تعلق سے, یہ بڑی طاقت والا ہے, اس کے پاس بہت مال ہے, اس کا بہت بڑا منصب ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے قریب ہوں گا تو میرے کام بڑھ جائیں گے. یہ طبعی طور پر انسان ماحول میں دیکھ کر دھیان چلتا رہتا ہے, اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے صاحب توحید جو ہے, یعنی جس کے دل میں توحید کا یقین ہے, اس کے دل کے اندر وجدانی طور پر یہ خیال جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ استعمال تمہارے, کبھی کسی کو نہ مسلط کر دیتا ہے, وہ تنگ کر رہا ہے, وہ تنگ کر رہا ہے تو ہم کہتے دیکھو کہ فلاں تنگ کر رہا ہے, لیکن اس کے دل کا وجدان اس کو بتاتا ہے کہ اللہ نے میری کسی مصلحت سے, کسی حکمت سے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا, میری کو غلط کی وجہ سے یا ابتلاء, ورنہ یہ مجھے تنگ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا, اللہ نے مسلط کیا. اور اگر کوئی کسی مدد کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی اس کے اندر میں یہ یقین کے درجے بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیا, تو اس کی توجہ وہاں سے نہیں ہٹتی. یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے اللہ کے بندے دیکھے ہیں کہ جن کو یہ یقین کے درجے میں واقعی ہے. اب ہمیں ہماری سمجھ سے بات باہر ہے, کیونکہ ہم تو ہر وقت مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں, اسباب سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, یہ اسباب پر یقین ہی ہمارا, اس لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ والا جن کا یہ بن جاتا وہ نہیں, تو اس لیے اسی کو یہ ہم سمجھا رہے ہیں. یہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے کہ اے سالک, تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادث تھا یہ حادث نازل فرما دے, یعنی کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا تجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس کے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ میں رجوع کر, جس نے حاجت تجھ پر ڈالی ہے یا جس نے تجھ پر مصیبت ڈالی ہے, جو صدمہ تجھ کو دیا ہے, جو مصیبت تجھ پر آئی ہے, تو اسی سے رجوع کر. اور دوسرے کے پاس حاجت کو مت لے جا, اس لیے کہ جو حاجت یا حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اس کو کوئی دوسرا کیسے اٹھا دے. دیکھو, اگر مثال سے سمجھا رہے ہیں, اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو کوئی رعایت آدمی کیسے دور کر سکتا ہے؟ بادشاہ سزا دے تو کسی کی ضرورت ہے اس کے ماتحت میں سے اس کی سزا سے تو ہو گئے؟ اس کی تدبیر تو یہی ہے, اس بادشاہ سے انتظار کرے اور اسی کی خوشامد کرے. ایک بات تو یہ, جب یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے, حادثہ اللہ کی طرف سے آیا, صدمہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو اللہ سے انتظار کر. باقی ساری مخلوق ہے, مخلوق کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. آگے پھر فرما رہے ہیں اس دوسری بات, یعنی التجار کر تو بادشاہی سے کر, خوشامد کر تو خوشی سے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جس شخص سے تو مدد چاہتا ہے آخر اس کو بھی تو بہت سے حق درپیش ہے, یعنی اللہ کے علاوہ جس سے بھی تو مدد چاہے گا تو اس کو بھی تو حق درپیش ہے. اگر وہ قابل ہوتا تو ان حوائج کو سب سے پہلے دفع کرتا, اور جو اپنی حاجت دفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی حاجت دور کرنے پر کیسے قادر, کیسے قابل ہو سکتا ہے؟ پر تدبیر یہی ہے کہ جو حاجت پیش آوے اس کو اپنے مولا ہی سے مانگے. ایک واقعہ یاد آ گیا ہے, کہیں پڑھا تھا, تبدیلی عقائد سمجھنے کے لیے یا واقعہ ہوتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, اس سے کوئی عبرت مل جاتی ہے, یا بعض کا کچھ تمثیل بنائی جاتی ہے. بہرحال ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ بادشاہ کہیں جنگل کے اندر, کسی پرانے زمانے کا واقعہ ہے, ساتھیوں سے بچھڑ گیا, راستہ بھول گیا, تو جنگل میں ایک کٹیا ایک جھونپڑی نظر آئی, تو وہاں جب گیا بھوک اور پیاس کی شدت تھی, کیونکہ بچھڑا ہوا تھا کہ شکار کے لیے گئے ہوگا, تو اس نے کہا بھی کچھ مجھے دے, کچھ ہے تو. اس نے کھلایا جو کچھ کے پاس تھا, جو پلایا جو کچھ اس کے پاس تھا, اس وقت کی اس کی وہ ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو گئی. وہ تھا جنگل کا رہنے والا, اسے اس نے کہا بادشاہ نے, کیونکہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں, اگر کبھی شہر آنا تو مجھے ضرور ملنا. ہم سی بات ہے کہ اس سے ایک اپنی وقتی ضرورت پوری اس کے ذریعے سے ہوئی, تو اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے کہ کبھی شہر آنا تو ملنا, بات آئی گئی ہوگی, بات سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس شخص کو واقعی ضرورت پیش آ گئی, کہت پڑا کیا ہوا کچھ ہے, تو اس نے سفر کیا اور شہر آ گیا, اور آ کے بادشاہ کا پتا کیا, کیونکہ اس نے بتایا تھا فلاں جگہ ملوں گا, تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ خوش ہوا, اچھا بادشاہ تھا کہ آج ہے یہ میرے پاس آ گیا, اس وقت میری شدت سے حاجت کے اندر اس نے وہاں میری مدد جنگل میں کی تھی, اس نے شاہی مہمان کرا لیا اپنے قریب خاص جگہ, اس کی خاطر توازن. رات کے وقت یہ بادشاہ تھا مسلمان, اس شخص نے دیکھا کہ آدھی رات کو یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے, یہ مسلمان نہیں تھا. اور رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, اس کو بہت تعجب ہوا, حیرت ہوئی کہ بادشاہ ہو کر یہ کسی سے مانگ رہا ہے. ہم سب کا گمان ہے کہ بادشاہ کے پاس تو سب کچھ ہوگا, یہ بادشاہ ہو کر یہ رو رہا گڑگڑا رہا کسی نے کیا کر رہا ہے. اس نے دلی نے فیصلہ کر لیا, جو خود مانگتا ہے اس سے کیا مانگ رہا ہے, جو اس کی دل کے اندر تھی آیا ہے کہ طلب لے کر کہ میں اس سے مانگوں گا کچھ ہے, تو دل میں اس نے ٹھان لی کہ اس سے تو نہیں, کیونکہ یہ خود مانگتا ہے, یہ میرے سامنے اٹھ کر کسی سے مانگ رہا ہے اور ہو رہا ہے گڑگڑا رہا ہے انتظار کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے واپسی کا کہا, جب دن میں کسی وقت گیا اس نے پوچھا کوئی کسی قسم کی ضرورت خدمت وقت, تو تجھ سے کی مانگوں گی, تو خود مانگتا ہے, تو خود مانگتا ہے, تجھ سے کیا مانگوں, تو جس سے تو مانگ رہا پھر میں کسی سے مانگوں گا. تو یہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں, اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی وہ اصلاح فرما دے کہ ہمارے دل بھی غیر کے تاثر سے خالی ہو جائیں. آج بڑے پڑے, آج ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, کسی نے ادھر کسی نے کسی طریقے سے کسی طریقے سے, تو یہ تصفیہ یہ ہے, تربیت یہ ہو رہی ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو دور سے منظر فرمائے, ہم نے بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کیا کہ ان کے دل کی توجہ اللہ کے علاوہ کہیں جاتی ہی نہیں. کسی نے آ کے عرض کیا حضرت میرا افسر مجھے تنگ کر رہا ہے, وہ میرا اس نے فلاں جگہ تبادلہ کر دیا ہے مجھے سزا کے طور پر. سمجھتے وہ کون ہوتا ہے تنگ کرے, وہ کون ہوتا ہے تبادلہ کرے, وہ تو اللہ کی طرف سے طے ہے کس نے کتنا کہاں ٹھہرنا ہے, وہ آگے ہے فیصلہ اوپر کی طرف سے, وہ کون اتر. یعنی اس طریقے سے وہ توجہ کو پھیر دیتے تھے کدھر, اللہ کی طرف. کسی نے کہا میری تنہا کم ہو گئی, میں کہ رزق کی کمی اور بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر. آیت ہے مطلب سے کئی جگہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہیں جو گھٹاتے بڑھاتے ہیں. تو توجہ ہماری جو شکایتیں ہیں اس لیے کہ ہم نے توقعات مخلوق سے لگا رکھی ہیں. اور توقعات کی بنیاد پر توقع پوری نہیں ہوتی تو پھر جہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے, پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جس کے دل کے اندر توحید راسخ ہو گئی, جو اصل مقصود ہے اس تصفیے سے کہ دل کے اندر یہ جو نفس نے علائشیں ڈالی ہوئی ہیں, جو شیطان نے علائشیں ڈالی ہوئی ہیں, ماحول کی فضاؤں نے علائشیں ڈالی ہوئی ہیں, ان علائشوں کی وجہ سے دل کی توجہ مخلوق ہی کی طرف ہے. اب مخلوق ہی کے توقعات ہیں تو اس کا اطالب کہ یہ دل کے اندر اس یقین کا بٹھانا کہ فاعل حقیقی متصرف حقیقی صرف اس کی اللہ کی ذات ہے. اللہ چاہتے ہیں کسی کو استعمال فرما لے, چاہے تو بغیر کسی اسباب کے کر دے, وہ قادر ہے. تو ہمارے دل کی توجہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی کدھر جانی چاہیے؟ اللہ کی طرف. اسی سے سوال کریں, اسی سے مانگیں. تو یہ تصوف یہ ہے. اس لیے اپنے ذات المسعود کو دوبارہ سن لیں, کیا فرماتے ہیں کہ اپنی ایسی حاجت جس کو تیرے مولا نے تجھ پر ڈالی ہے اس کے غیر کے پاس نہ لے. کیوں کہ اس کی رکھی ہوئی حاجت غیر کیوں کو اٹھا سکتا ہے؟ بھلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی حاجت کیوں کر رفع کر سکتا؟ بھلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی حاجت کیوں کر رفع کر سکتا ہے؟ اسی لیے آگے فرماتے ہیں اس کے فائدے میں, اے سالک تجھ پر اللہ تعالی جو حادثہ یا حاجت نازل فرما دے اس کے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ عالی میں رجوع کر. اور دوسرے کے پاس اس حاجت کو مت لے جا. اس لیے کہ جو حادثہ یا حاجت اس نے تجھ پر ڈالی ہے اس کو کوئی غصہ کیسے اٹھا سکتا؟ دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو تکلیف پہنچا دے اس کو کوئی رعایت آدمی کیسے دور کر سکتا ہے؟ اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی سے التجا کرے اور اسی کی خوشامد کرے. اور جس شخص سے تو مدد چاہتا ہے آخر اس کو بھی تو بہت سی حاجتیں پیش درپیش ہیں. اگر وہ قادر ہوتا ان حوائج کو سب سے پہلے دفع کرتا جو اپنی حاجت دفع نہیں کر سکتا. وہ غیر کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ بس تدبیر یہی ہے جو حاجت پیش آئے اس کو اپنے مولا ہی سے مانگے, اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا صاف و چپا فرما دے کہ مخلوق کا تاثر نکل جائے, یعنی مخلوق کو بھروسہ نہ رہے, مخلوق سے توقع نہ لگائیں, مخلوق سے امید نہ لگائیں, مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے. خالص کس کا ہے؟ اللہ پر بھروسہ, اسی سے توقع, اسی سے امید اور اسی کا خوف. اس کے لیے یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی بتائی تدبیر پر جو یہ طریقہ ہے یعنی ذکر کا, اس سے مقصود یہی ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. اس لیے ہمارا جو ذکر کی مشق ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ نورانیت آئے, وہ روحانیت آئے, وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے کہ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے. ذکر سے مضبوط جس کو یاد کر دیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے کہ ہر آن ہر گھڑی اسی کے متوجہ ہوں, اسی سے زاری کریں, اسی سے التجا کریں, اسی سے مانگیں, اسی کی طرف متوجہ ہوں. تو اس کو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مشق کریں گے اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی اصلاح فرما دیں گے. اب ہم ذکر کی مشق کریں گے, ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اب جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرے دل کے آج نہیں کرتا اور پکارے بغیر نہیں چپکے چپکے اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو گا مطلب یعنی دل کے اندر جو یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے یہ قوت حاصل کرنی ہے یہ روحانی حاصل کرنی جو نفس کو مغلوب کرے جو شیطان سے ٹکر لے تو اس ہمت اور قوت کے لیے تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی اکثر آج کل یہی ہوتا ہے کہتے جی کچھ بات بن نہیں رہی کیوں کہ ہمارے 24 گھنٹے کی اکثر مشغولیت مادیت کے اندر ہی دنیاوی مشاغل کے اندر ہی ہے اور ذکر کے لیے بالکل مختصر تھا وہ بھی ایسے چلتے پھرتے بعد کہتے بھی چلتے پھرتے پڑتی کبھی وقت نہیں ملتا یعنی اس کی ضرورت کا اب بھی ہمارے اندر احساس بھی بیدار نہیں ہوا اگر اپنے اوقات کا جائزہ لیں ہاں تو اکثر اوقات ہمارے لایانی کے اندر گزر جاتا ہے اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور کئی جگہ بتایا گیا کہ ذکر کثرت سے کرو یعنی یہ جو ہم نے دوائی لینی ہے یا یہ غذا ہے یہ ذکر کیا ہے یہ دوا بھی ہے یہ غذا بھی ہے تو غذا بھی ہمیں مضبوط چاہیے قوی چاہیے اس لیے اسے فرمایا کہ صبح بھی کرو شام بھی کرو کثرت سے کرو یہ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی یعنی اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو بھی ہم شامل کریں ربی کا تبصر تبدیلا یہاں تو ذکر کے لیے فرمایا یہاں ذکر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے مشغول یعنی یہاں تم تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن جو ہم اپنے اندر وہ صلاحیت چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں فارغ کر کے اس کی مشق کرنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ فتبارک اسم ربی کا جو بڑا متبرک نام ہے دوسری کا یوں مجھے فذکرون یذکرک جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا تو ہمارا اللہ کو یاد کرنا اس کے نام کے ساتھ آ گیا اور اللہ کا یاد کرنا اس کی توجہ جب اس کی توجہ ہوگی ہماری طرف تو دل میں نورانیت آئے گی دل کو روحانی ٹونک ملے گا دل کو روحانی قوت ملے گی دل کو روحانی غذا ملے گی تو دل کے اندر ہمت آئے گی قوت آئے گی ماحول کے خلاف جو مغلوب ہو جاتے کو ہمت ہی نہیں ہے تو وہ جو ہمت آئے گی وہ جو قوت آئے گی ماحول کے خلاف اس سے کام بنے گا اطاعت کی رغبت بڑھتی جائے گی اطاعت کرنی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی اور نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بھی بڑھے گی نافرمانی کو چھوڑنا بھی آسان ہوگا اس لیے تصور کی مشق ہے کہ کچھ وقت مقرر کر کے اپنے دل پر لفظ لکھیں اللہ یا لکھا تصور کریں ایک عام سی بات ہے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی اپنے گھر کا تصور کریں یا اپنی محبوب ترین چیز کا تصور کریں تو اس تصور میں بڑی تاثیر ہے تو اللہ کے نام کا تصور کریں گے اس کے اندر بھی تاخیر ہے اس پہ بھی برکت ہے فتبارک اسم ربک اللہ فرما رہے ہیں کہ متبارک نام ہے تو اس کی برکت دل میں آئے گی تو تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ جو رنگ جس کو اچھا ہے اور تصور سے اس کی دل میں تکرار یہ تصور کی تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رنگ رنگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیاں بھی حرام کا مصر ہو گئے پھر اس دل میں رغبت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی تب اس کی مشق کر لیتے ہیں اللہ سے یہ مانگے تو اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت وہ لطافت وہ پاکیزگی وہ قوت احمد اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے اب دل میں تکرار کریں اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللہ حافظ.